نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے 24ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں. پارہ نمبر 24. فَمَنْ أَسْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ. پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا اور سچائی کو جھٹلا دیا جب وہ اس کے سامنے آئی، کیسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہ ہوگا؟ اور جو شخص سچائی لے کر آیا اور اس نے اس کو سچ مانا، یہی لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس وہ سب کچھ ہے جو وہ چاہیں گے. یہ ہے نیکی کرنے والوں کا بدلہ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے وہ بدترین اعمال مٹا دے جو انہوں نے کیے، اور ان کو ان بہترین اعمال کی جزا دے جو وہ کرتے تھے. کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ اور یہ لوگ اس کے سوا تمہیں دوسروں سے ڈراتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اسے پھر کوئی گمراہ کرنے والا نہیں. کیا اللہ تعالیٰ زبردست انتقام لینے والا نہیں ہے؟ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. کہہ دو کہ پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، کیا وہ اس کے نقصان کو دور کرنے والے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ مجھ پر رحمت کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی رحمت کو روکنے والے ہیں؟ کہہ دو کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. کہہ دو کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم اپنی جگہ عمل کرو، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں، پھر جلد ہی تم جان لو گے کس پر ایسا عذاب آتا ہے کہ وہ اسے رسوا کر دے، اور کس پر وہ عذاب آ پڑتا ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے. یقیناً ہم نے سب انسانوں کے لیے تم پر کتاب حق کے ساتھ نازل کی، پھر جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو یقیناً وہ اپنے ہی لیے گمراہ ہوگا، اور تم ان کے اوپر کوئی ذمہ دار نہیں ہو. یہ تھا رکوع نمبر 1 24ویں پارے کا. اس کا عنوان ہے کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس کو لکھیے بھی اور محسوس بھی کیجئے اور جواب بھی دیجئے. میں تو اس کے جواب میں یہی کہوں گی کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا، مجھے تو میرا رب کافی ہے، ہر ضرورت میں، ہر چیز میں. مجھے تو کبھی کسی سے کچھ مانگنا پڑا ہی نہیں، مجھے تو کبھی کسی سے کوئی امید ہوئی نہیں. میرے رب نے میری ہر تمنا کو پورا کیا، ہر ضرورت کو پورا کیا. اے اللہ، تو ہمیں بھی اپنے لیے خالص کر لے. اس رکوع میں ہم نے جو باتیں دیکھیں اس کو ایک ایک کر کے اگر دیکھیں، تو پہلی بات تو اس سے جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کی بات کے مقابلے پہ جھوٹے قانون بناتے ہیں اور اس کو سچ کر کے دکھاتے ہیں. ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ ہر وہ قانون جو اللہ کے دین سے یا اللہ کے حکم سے ٹکرائے اس کو نہیں ماننا. اگلی بات ہم نے دیکھی کہ انسان کو اس کی برائیوں کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا اگر توبہ نہ کی. اللہ تعالیٰ ہمیں برے عملوں سے بچائے. پھر اگلی بات ہم نے سیکھی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی ہے، تو پھر کسی دوسرے کی امید نہیں رکھنی، زندہ یا مردہ کی. پھر اگلی بات، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تو ہمیں ہدایت پہ رکھ اور گمراہی سے بچا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہدایت پہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ گمراہیوں پہ بھی ڈالتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت پہ نہیں آنا چاہتے۔ اس میں اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے دو نام آپ کو بالمقابل نظر آئیں گے، الہادی اور المدل، راہ دکھانے والا اور راستے سے بھٹکانے والا۔ صبح شام اہدنا الصراط المستقیم میں ہم اس چیز کا اقرار کرتے ہیں کہ ہدایت وہی دے گا۔ ظاہری بات ہے کہ جس کے پاس چیز ہوتی ہے اسی سے مانگی جاتی ہے نا، تو اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ جو اس کے راستے پہ چلتا ہے، جو کوشش کرتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ جو خود اپنے آپ کو گمراہیوں میں ڈالنا چاہے۔ ہمارے لیے اس نام کے ناطے سے جو عمل ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگیں، ان تمام راستوں کو چھوڑ دیں جو گمراہیوں کی طرف جاتے ہیں، تاکہ گمراہی سے بچ سکیں اور ہماری زندگی دنیا میں بھی اچھی ہو اور آخرت میں بھی اچھی ہو۔ آپ اس کو پریکٹیکلی بھی فیل کر سکتے ہیں۔ دیکھا جائے تو ہم سب صراط مستقیم پہ چلنے کی کوششوں میں ہیں۔ صراط مستقیم کے اینڈ پہ جنت ہے، جس کو پانے کے لیے نکلے تھے۔ آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو کہا کہ اب اس جنت کو پاؤ، ڈھونڈو پھر آنا۔ دنیا میں آ کے ہم کوشش کرتے ہیں جنت کو پانے کی، راستے سے بھٹکنا، صراط مستقیم سے اتر کے دوسری روڈ پہ چلے جانا، یہ دلالت ہے۔ اس سے انسان گم راہ ہو جاتا ہے، جنت کی بجائے ارد گرد کی ساری پگڈنڈیاں، سائڈ روڈز، یہ جہنم کی طرف جاتے ہیں۔ ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایکٹیویٹی کی تھی، ایک سیدھا خط کھینچا اور کہا یہ جنت کا راستہ ہے، پھر اس کے ارد گرد بہت چھوٹی چھوٹی لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ سارے راستے جہنم کے راستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پورے شعور کے ساتھ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت پہ چلتا رکھنا اور گمراہیوں میں نہ ڈالنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے نفس کی بات مانتے مانتے گمراہ ہو جائیں اور ہم ایسی جگہ پہنچ جائیں کہ جس کو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کرنا۔ اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما اور ہمیں اس دنیا میں بھی سیدھا رکھنا اور آخرت میں بھی ہمیں سیدھے ہی جنت میں پہنچا دینا۔ اے اللہ جہنم سے گزار کے اس کے اندر گرا کے پھر جنت نہ دینا، بلکہ اس سے پہلے ہی جنت دے دے۔ اور اے اللہ ہم تو ایسے کام کرتے ہیں کہ گمراہیوں میں رہیں، لیکن اے میرے مالک تو ہمارے لیے جنت کے راستوں پہ جمنا آسان کر دے۔ اے اللہ جتنے لوگ ہدایت سے دور ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو سیدھے راستے پہ لیا۔ اے اللہ تو ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اگلی چیز ہم نے دیکھی کہ بعض لوگ زبان سے یہ کہہ کے بھی کہ کائنات اللہ کی بنائی گئی ہے، یعنی کائنات کا رب اللہ ہے، پھر بھی دوسروں کو پوچھنے لگتے ہیں۔ ہم نے اس رویے سے بچنا ہے۔ اور بڑی خوبصورت بات، اس کو ہائی لائٹ بھی کر لیجئے، قل افرائیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمته۔ ان سے پوچھو، کیا کہو کہ اگر میرا رب مجھ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کی دی ہوئی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ یا اللہ مجھ پر کوئی مہربانی کرنا چاہے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روکنے والے بن سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کبھی بھی کسی کا خوف آئے نا تو اس آیت کو یاد کر لیں، انشاءاللہ سب سے نڈر ہو کے اللہ سے ڈرنے لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت پہ رہنا آسان کر دے اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامیہا، اللہ تعالیٰ جانوں کو ان کی موت کے وقت اپنے قبضے میں لے لیتا ہے اور جن کی موت نہیں آئی ان کو سونے کے وقت، پھر وہ اسے روک لیتا ہے جس پر وہ موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے اور دوسروں کو ایک مقررہ وقت تک کے لیے بھیج دیتا ہے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو سفارشی بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ کیا بھلا اگرچہ وہ کچھ بھی اختیار نہ رکھتے ہوں اور کچھ نہ سمجھتے ہوں۔ کہہ دو کہ سفارش ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کڑنے لگتے ہیں، وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش و حرم ہو جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اگر ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا یقیناً وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اس کی مانت بھی ہو، تو وہ قیامت کے دن سخت عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیے میں دے دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ اور جو اعمال انہوں نے کمائے ہیں ان کے برے نتائج ان کے سامنے رونما ہو جائیں گے، اور وہ چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ پھر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اسے اپنی طرف سے کوئی نعمت دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یقیناً یہ تو مجھے علم کی بنا پر دیا گیا ہے بلکہ یہ آزمائش ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے، تحقیق ان سے پہلے لوگوں نے بھی یہ بات کہی تھی، پھر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ ان کے کسی کام نہ آیا، پھر جو اعمال انہوں نے کمائے تھے ان کے برے نتائج ان پر آ کر رہے، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے ظلم کیا جلد ہی ان پر ان کے اعمال کے برے نتائج آ کر رہیں گے، اور وہ عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ کیا بھلا انہیں معلوم نہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے؟ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہے رکوع نمبر دو، اس کا عنوان ہے اس بڑی موت سے پہلے اللہ تمہیں ایک چھوٹی موت دیتا ہے، بریکٹ میں لکھ لیں نیند کی صورت میں۔ عجیب چیز ہے نیند بھی، سارے جہان سے غافل کر دیتی ہے انسان کو۔ کبھی اب غور کریں تو واقعی نیند ایک نعمت بھی ہے، اور بعض دفعہ نیند ایک عذاب بھی لگتی ہے۔ نعمت کب ہے؟ جب فارغ ہو کے رات کو بستر پہ لیٹے اور لیٹتے ہی نیند آ جائے۔ اور عذاب کب ہے؟ جب قرآن کی محفل میں آئے، جب نیکی کے موقع پہ آئے، جب نمازوں کے وقت پہ نیند آ جائے، تو وہ نعمت نہیں وہ زحمت بن جاتی ہے، یہ چھوٹی سی موت تاریخ کی جاتی ہے۔ کبھی اب نیند کی حالت کو محسوس کریں نا، آپ کو کچھ ہوش ہی نہیں رہتا آپ کے ارد گرد کے۔ بعض دفعہ آپ اتنی گہری نیند میں جاتے ہیں کہ جب آپ کو کوئی اٹھاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہاں ہوں، کیا ہوا، خیریت ہے؟ اسی طرح قبروں سے لوگ اٹھیں گے اس موت کے بعد۔ نیند میں اگر کوئی برا خواب دیکھ لے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہوش میں دیکھ رہا ہے، اسی طرح موت کے بعد برا خواب قبر کا عذاب ہے۔ اس کو یہی لگ رہا ہوگا کہ میرے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اس کی تکلیف، اس کی شدت کو وہ محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ اگلی بات ہم نے اس رکوع میں دیکھی کہ جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو سفارشی بناتے، جب ان کے سامنے اللہ کی بات کی جائے تو ان کو بری لگتی ہے، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ جب ان کے بزرگوں کی کوئی بات کی جائے تو ان کو برا لگتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ نہ کہو۔ پھر اگلی بات ہم نے اس میں دیکھی، قیامت کے دن برے اعمال کی سیاہیاں سامنے آ جائیں گی اور لوگوں کو گھیر لیں گی، اللہ تعالیٰ معاف کرے. پھر اگلی بات ہم نے وہی دیکھی کہ انسان کی طبیعت کیا ہے، جب اس کے کسی گناہ کی وجہ سے اس پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا الزام اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے، نعمت ملے تو اس کا کریڈٹ خود لیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ ہمیں اس برے رویے سے محفوظ رکھے. چلیے آگے دیکھتے ہیں رکوع نمبر 3 کو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ ہو الغفور الرحیم. کہہ دو کہ اے میرے بندو، اپنا نام سوچیں اس کی جگہ، کہہ دو کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو بخش دیتا ہے، یقیناً وہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور پلٹو اپنے رب کی طرف اور اس کے متی بن جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے، اور پیروی کرو اس کے بہترین پہلو کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی اس سے پہلے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تم سمجھتے بھی نہ ہو. یہ کہ کوئی شخص کہے افسوس اس کوتاہی پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، اور یقیناً میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا. استغفر اللہ. یا کہے کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت دی ہوتی تو میں یقیناً اس سے ڈر جانے والوں میں سے ہوتا. یا جب وہ عذاب دیکھے تو کہے کاش کہ مجھے ایک بار دنیا میں لوٹ جانا ہو تو یقیناً میں نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، کیوں نہیں، دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے. استغفر اللہ. کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے ٹھکانہ نہیں ہے؟ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے اسباب کی وجہ سے نجات دے گا، نہ ان کو تکلیف چھوئے گی اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے، ہر چیز پر نگہبان ہے. آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں. اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیا وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نقصان سے محفوظ رکھے. یہ ترکو نمبر 3، اس کا عنوان ہے اے میرے بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. کتنا پیار ہے نا رب کو اپنے بندے سے. جب تک انسان اللہ تعالیٰ کی اس محبت کو محسوس نہیں کرتا کام نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس محبت کو سمجھنے والا بنا دے. اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی امید دلائی. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے پیار ہے. بندے غلط کام کر کے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے کہ دیکھو تم اپنے آپ کو بدلو. جس انسان کے سینے میں حساس دل ہوگا وہ ضرور ہی اپنے گناہوں کے بارے میں کانشس ہوگا، اس کو ستانے لگے گا گناہ. ہم توبہ کے سلسلے میں جو ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو اسی میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ اپنے سارے گناہ مختلف رینڈم قسم کے جو آپ کے ذہن میں بھی ہیں اور جاتے ہی نہیں، اس کو سوچئے. ایسے جیسے آپ کے چہرے پہ پمپل آ گئے، نشان پڑ گئے، دھبے پڑ گئے، آپ یہ چہرہ کسی کو دکھا نہیں سکتے. کوئی الرجی ہو گئی، سارا چہرہ خراب ہو گیا، آپ اپنے ہاتھوں میں اپنے منہ کو چھپا لیتے ہیں، کیا کروں. پھر آپ کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں، جہاں جہاں وہ پانی لگتا جاتا ہے آپ کے چہرے کے وہ دھبے مٹتے جاتے ہیں، اور جب آپ اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آپ کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوا دکھتا ہے، ایک حسین چہرہ، یہ ہے توبہ۔ تیار ہیں اس کے لیے؟ رات کی گھڑیوں میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ امیجن کریں، میرے چہرے پہ بہت دھبے ہیں، دکھا نہیں سکتی کسی کو، باہر جا نہیں سکتی، محفل میں جا نہیں سکتی، کہیں بال ہیں، کہیں دانے ہیں، کہیں مولز ہیں، کہیں کچھ، کہیں جلے ہوئے نشان ہیں۔ خوفناک کر لیں، کوئی پرانی تصویر رکھی ہوئی اپنی تو اس پہ بھی ایکٹیویٹی کر لیں، اس کے اوپر لگائیں دھبے، عجیب و غریب کریں اس کو، پھر اس کو تصور میں رکھتے ہوئے رب کو پکاریں، اللہم اغفر لی ذنبہ کلہ و دکہ جلہ و اولہ و آخرہ، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، چھوٹے گناہوں کو بھی اور بڑے گناہوں کو، اے اللہ ہم تیری رحمت سے نا امید نہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ گناہ بہت ہیں لیکن تیرا نام الغفور ہے، تیرا نام الرحیم ہے، تو الغفار ہے، یا اللہ تو بندے سے پیار کرنے والا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ بالکل صاف ستھرا چہرہ کر دے، ایسا کر دے کہ جس پہ کوئی دھبا نہ ہو۔ آج ہیں دھبے، ہمیں نہیں دکھتے، اس لیے کہ ہم اپنی نگاہوں سے اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، رب کی نگاہوں سے نہیں۔ کبھی بہت ہی حسین لگ رہے ہو نا، بڑے اہتمام سے تیار ہوئے، چلے دلہن کو ہی دیکھ لے، کتنے تپاک سے تیار ہوئی، ہر ایک گن گا رہا ہے، کیا خوبصورت لگ رہی ہے۔ اگر اس وقت اللہ کی نگاہوں سے خود کو دیکھ لے، کتنے دھبے ہوں گے۔ بعض دفعہ اللہ کی نافرمانیوں کے ساتھ چہروں کو سجاتے ہیں، ظاہری دھبے بھی پڑ جاتے ہیں، کئی دن تک نشان رہتے ہیں، لیکن گناہوں کے دھبے ان سب سے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ سکیں، اس کی طرف رجوع کر سکیں، اس کے آگے جھک سکیں، اس کے سایہ رحمت میں پناہ لے سکیں۔ بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی بچہ جب ماں کے پاس آتا ہے تو ماں معاف کر دیتی ہے۔ اپنے رب کو پکارنا ہے، انشاء اللہ تعالیٰ مایوس نہیں ہوں گے۔ دوسروں کو بھی امید دلانی ہے، دوسرے لوگ اللہ کی رحمتوں میں آئیں گے تو پھر تبھی وہ دین کی طرف آئیں گے۔ اس آیت پہ اپنے لیے ایک ایکٹیویٹی لکھیں، بلکہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں اس کا مفہوم، تاکہ آپ کو آسان ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ ایک عورت آئی، بہت حسین و جمیل، کہنے لگی کہ میں نے ہر گناہ کیا، جسم بھی خوبصورت ہے اور حلیہ بھی، یعنی زنا، بدکاری، جو بھی حسن کے فتنے ہوتے ہیں وہ کیے ہیں، کیا میری توبہ ہے؟ کہنے لگے تیری کوئی توبہ نہیں، اتنے گناہ کر کے آ کے کہتی ہے ایک دفعہ گناہ کر لیں تو اس کا تو اتنا گناہ ہے، تو نے تو بہت ہی گناہ کیا، تیری توبہ نہیں۔ ان کے سامنے ہی کھڑے کھڑے اس عورت نے اپنے آپ کو مخاطب کیا اور کہنے لگی، افسوس ہے اس جسم پر کہ یہ آگ میں جائے گا، یعنی خود کو ملامت کیا، خود کو برا بھلا کہا، اور روتی بھی وہاں سے چلی گئی۔ فجر کے بعد عموماً صحابہ کرام اپنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیئر کیا کرتے تھے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بتا دیا، جیسے کسی نے کبھی کوئی خواب دیکھا ہوتا یا کچھ اس طرح سے، حضرت ابو ہریرہ نے بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی رات کو ایسا ہوا تو میں نے تو اس کو یہ کہا اور وہ تو روتی ہوئی چلی گئی، تو پھر اللہ کے نبی نے کہا، اے ابو ہریرہ، تو نے یہ کیوں کیا؟ تو نے اس کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیا؟ جا اس کو ڈھونڈ۔ پھر اس کے بعد ابو ہریرہ اس عورت کو گلیوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، پھر جہاں کبھی ملی تو اس کو کہا کہ آؤ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جتنا انسان اللہ کی رحمت کی امید رکھے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کو اس پہ پیار آئے گا۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب کو پکاریے۔ 10 सेकंड तक सिर्फ और सिर्फ अपने गुनाहों को सामने रखते हुए शौरी तौर पे इस्तग़फिरुल्लाह के जितनी दफ़ा भी पढ़ सके, गुनाह को सोचे इस्तग़फिरुल्लाह इस्तग़फिरुल्लाह इस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। फिर अगली चीज़ हमने देखी कि क़यामत के आने से पहले या अल्लाह की पकड़ के आने से पहले जो नेकी कर सकें उसको कर लें ताकि आखरत की हसरतों से बच सकें। आयत नंबर 56 को हाईलाइट कर लीजिए। अन तकूल नफ्सुन या हसरता अला मा फर्रतु फी जंबिल्लाह व इन कुंतु लमिनस साखिरीन। ऐसा ना हो कि वो वक्त आ जाए कोई शख्स ये कहे अफसोस मेरी कोताही पर जो मैंने अल्लाह की जनाब में की, अल्लाह के हक में जो मैंने कमी की उस पे अफसोस है, और मैं तो मजाक उड़ाने वालों में से था। इस आयत के नाते से देखिएगा, अल्लाह के हक में कमी करना, इस पे कल क़यामत के दिन इंसान अफसोस करेगा। ज़रा सोचिए अपनी ज़िंदगी को सामने रखते हुए, देखिए कहाँ अल्लाह के हक में कमी करती हूँ। लिखिए अपने पास, लिखी हुई बातें बड़ी ही फ़ायदा मंद होती हैं, जहन भी ऐसे लगता है ट्रैक पे आ गया। मैंने कहाँ कहाँ अल्लाह के हक में कमी की है, कौन कौन सी चीज़ थी जो मुझे करनी थी और मैंने नहीं की, कहाँ मुझे अल्लाह की माननी थी मैंने दूसरों की मानी, कहाँ मुझे वक्त अल्लाह को देना था मैंने दूसरों को दे दिया, कहाँ मेरे माल में अल्लाह के वाले में कमी हुई। सोचेंगे आप, मुझे तो खौफ आता है। जिसकी दी हुई नेमतें उसी के हक में कमियाँ और कोताहियाँ। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमारे हाल पर रहम कर दे। जब किसी के हक में कमी होती है ना, फिर उसको पूरा कैसे करते हैं, कंपनसेट कैसे करते हैं, उससे ज़्यादा देके, उससे ज़्यादा मामला उसके साथ करके। तो हमारे लिए अमल की बात क्या है, पिछली ज़िंदगी में जो अल्लाह के हक में कमियां हुई या अल्लाह के हक में जो कमी की हमने, अब उससे ज़्यादा देना है। अब जितना हक लगता है ना कि देना चाहिए, उससे ज़्यादा दें ताकि अल्लाह ताला की रज़ा हासिल हो, अल्लाह ताला में उस दिन की हसरतों से बचाए। उस दिन तकब्बुर वालों का बड़ा बुरा इंजाम होगा, और तकब्बुर होता ही है कि हक को छुटला देना। अल्लाह ताला हमें आजिज़ बना दे, उसकी बात को सुन के मानने वाले बन जाएं।